أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
صدق الله مولانا العظيم. سورة المجادلہ کی آیات نمبر 14 سے آخری آیات نمبر 22 تک کی تلاوت کی گئی ہے. اب آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو دوست ہوئے ہیں اس قوم کے جن پر غصہ ہوا ہے اللہ، نہ وہ تم میں ہیں اور نہ ان میں ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر اور ان کو خبر ہے. تفسیر: کیا آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر نظر نہیں فرمائی جو ایسے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب کیا ہے؟ یہاں پہلے لوگوں سے مراد منافقین ہیں اور دوسرے لوگوں سے مراد یہود اور جمیع کفار، مجاہرین اور منافقین. کیونکہ یہودی تھے اس لیے ان کی دوستی یہود سے اور اسی طرح اور کفار سے بھی مشہور اور معلوم ہے. یہ منافق لوگ نہ تو پورے پورے تم میں ہیں اور نہ پورے پورے انہی میں، بلکہ ظاہر میں تو تم سے ملے ہوئے ہیں اور باطنن اور عقیدتن کفار کے ساتھ ہیں اور جھوٹی بات پر قسمیں کھا جاتے ہیں، اور وہ جھوٹی بات یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں شامل ہیں، کقولہ تعالی وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یعنی نہ وہ ان میں ہیں نہ تم میں ہیں، اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں۔ معارف میں سے ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی بدحالی اور انجام کار عذاب شدید کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے دشمنوں کافروں سے دوستی رکھیں، کفار خواہ مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ یا دوسرے اقسام کے کفار، کسی مسلمان کے لیے دلی دوستی کسی سے جائز نہیں اور وہ عقلاً ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ مومن کا اصل سرمایہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کفار اللہ تعالیٰ کے مخالف اور دشمن ہیں، اور جس شخص کے دل میں کسی شخص کی محبت اور دوستی ہو اس سے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے دشمن سے بھی محبت اور دوستی رکھے۔ اسی لیے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں موالات کفار کی شدید حرمت اور ممانعت کے احکام آئے ہیں۔ موالات معنی دلی محبت رکھنا، کفار کی دلی محبت رکھنے کے شدید حرام ہونے اور منع کرنے کے احکام آئے ہیں، اور جو مسلمان کسی کافر سے دلی دوستی رکھے تو اس کو کفار ہی کے زمرے میں شامل سمجھے جانے کی وعید آئی ہے، لیکن یہ سب احکام دلی اور قلبی دوستی کے متعلق ہیں۔ کفار کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، خیر خواہی، ان پر احسان اور حسن اخلاق سے پیش آنا یا تجارتی اور اقتصادی معاملات ان سے کرنا دوستی کے مفہوم میں داخل ہیں، یہ سب امور کفار کے ساتھ بھی جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کھلا ہوا تعامل اس پر شاہد ہے، البتہ ان سب چیزوں میں اس کی رعایت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھنا اپنے دین کے لیے مضر نہ ہو، یعنی نہ تو ان سے ان معاملات رکھنے کی وجہ سے محبت نہ پیدا ہو جائے اور اپنے ایمان اور عمل میں سستی پیدا نہ کریں، اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہ مضر نہ ہو۔ اور وَيَحْلِقُونَ عَلَى الْقَذِبِ، یعنی یہ اپنی جھوٹ پر قسمیں بھی کھا جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی اور عبداللہ بن نبت المناسب کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف رکھتے تھے تو فرمایا کہ اب تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جس کا قلب جبار ہے اور جو شیطان کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہی عبداللہ بن نبت المناسب داخل ہوا، جو نیل گون آنکھیں، گندم گون، پست قد اور خفیف اللحیہ، یعنی چھوٹی داڑھی تھی، خفیف اللحیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اور تمہارے ساتھی مجھے گالیاں کیوں گالیاں دیتے ہو؟ اس نے حلف کر کے کہا کہ، یعنی قسم اٹھا کر کہا کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لیا، انہوں نے بھی یہ جھوٹا حلف کر لیا۔ اب تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے جھوٹ کی خبر دے دی۔
أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون،
تیار رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، بے شک وہ برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين،
بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال پر، روکتے ہیں اللہ کی راہ سے تو ان کو ذلت کا عذاب ہے۔
لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون،
کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اور وہ لوگ ہیں دوزخ کے، وہ اسی میں پڑے رہیں گے۔
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون،
جس دن جمع کرے گا اللہ ان سب کو، پھر قسمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ کچھ بھری راہ پر ہیں، سنتا ہے وہ، سنتا ہے وہی ہیں اصل جھوٹے، سنتا ہے وہی ہیں اصل جھوٹے.
استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون.
قابو کر لیا ہے ان پر شیطان نے، پھر بلا دی ان کو اللہ کی یاد. وہ لوگ ہیں گروہ شیطان کا، سنتا ہے جو گروہ ہے، سنتا ہے جو گروہ ہے شیطان کا، وہی خراب ہوتے ہیں.
ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین.
جو لوگ خلاف کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
اللہ لکھ چکا کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول، بے شک اللہ زوراور ہے زبردست. ان آیات کی تفسیر. آگے ایسے لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اپنے ایمان پر، ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، کیونکہ بے شک وہ برے برے کام کیا کرتے تھے، چنانچہ کفر اور نفاق سے بدتر کون سا کام ہوگا. اور انہی برے کاموں میں سے ایک برا کام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ان جھوٹی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، تاکہ مسلمان ہم کو مسلمان سمجھ کر ہماری جان و مال سے تعرض نہ کریں، پھر اوروں کو بھی خدا کی راہ یعنی دین سے روکتے رہتے ہیں، یعنی بہکاتے رہتے ہیں. سو اس وجہ سے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہونے والا ہے، یعنی وہ عذاب جیسا شدید ہوگا ایسا ہی دلیل کرنے والا بھی ہوگا. اور جب وہ عذاب ہونے لگے گا تو ان کے اموال اور اولاد اللہ کے عذاب سے ان کو ذرا نہ بچا سکیں گے. اور یہ لوگ دوزخی ہیں، اس میں تعین فرما دی، معین فرما دیا کہ اس عذاب شدید اور مہین کی کہ وہ دوزخ ہے، اور وہ لوگ اس دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. آگے وقت عذاب کا بتلاتے ہیں کہ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز اللہ تعالیٰ ان سب کو دیگر مخلوقات کے ساتھ دوبارہ زندہ کرے گا. سو یہ اس کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھا جائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. جیسا مشرکین کی جھوٹی قسم قیامت کے دن اس آیت میں مذکور ہے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین. اور یوں خیال کریں گے کہ ہم کسی اچھی حالت میں ہیں کہ اس جھوٹی قسم کی بدولت بچ جائیں گے. خوب سن لو، یہ لوگ بڑے ہی جھوٹے ہیں کہ خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے نہ چوکے. اور ان کی جو حرکات اوپر مذکور ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان پر شیطان نے پورا تسلط کر لیا ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں. سو اس نے ان کو خدا کی یاد بھلا دی، یعنی اس کے احکام چھوڑ بیٹھے. واقعی یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے. خوب سن لو کہ شیطان کا گروہ ضرور برباد ہونے والا ہے، اور آخرت میں تو ضرور، اور گاہ دنیا میں بھی. اور ان کی یہ حالت کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں. اور قاعدہ کلیہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سخت ذلیل لوگوں میں ہیں. جب اللہ کے نزدیک ذلیل ہیں تو آثار مذکورہ کا ترتب کیا مستقبل ہے. اور جس طرح خدا تعالی نے ان کے لیے ذلت تجویز فرما رکھی ہے، اسی طرح مطیعین کے لیے یعنی تابع داروں کے لیے عزت، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور رسولوں کے متبع ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے حکم ازلی میں لکھ دی ہے کہ میں اور میرا پیغمبر غالب رہیں گے، جو کہ حقیقت ہے عزت کی. مقصود یہاں غلبہ بیان کرنا ہے انبیاء کا، اپنا ذکر تشریف انبیاء کے لیے فرما دیا. پر جب رسول ذی عزت ہیں تو ان کے متبعین بھی. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا غلبے والا ہے، اس لیے وہ جس کو چاہے غالب کر دے.
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
تو نہ پائے گا کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور پچھلے دن تک کہ دوست بھی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے. ان کے دلوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے ایمان اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے، اور داخل کرے گا ان کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ہمیشہ رہیں ان میں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی. وہ لوگ ہیں گروہ اللہ کا، سنتا ہے جو گروہ ہے اللہ کا وہی مراد کو پہنچے. معارف میں سے ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم. پہلی آیات میں کفار اور مشرکین سے دوستی کرنے والوں پر غضب الہی اور عذاب شدید کا ذکر تھا. اس آیت میں مؤمنین مخلصین کا حال ان کے مقابل بیان فرمایا کہ وہ کسی ایسے شخص سے دوستی اور دلی تعلق نہیں رکھتے جو اللہ کا مخالف یعنی کافر ہے، اگرچہ وہ ان کا باپ، اولاد یا بھائی یا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو. صحابہ کرام سبھی کا حال یہ تھا. اس جگہ مفسرین نے بہت سے صحابہ کرام کے واقعات ایسے بیان کیے ہیں جن میں باپ، بیٹے، بھائی وغیرہ سے جب کوئی بات اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سنی تو سارے تعلقات کو بھلا کر ان کو سزا دی، بعض کو قتل کیا. عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کے منافق باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمہ بولا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے باپ ابو قحافہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کلمہ گستاخانہ کہہ دیا تو ارحم امتی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ زور سے تماچا رسید کیا جس سے ابو قحافہ یعنی ان کے والد گر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جراح کے والد جراح غزوہ احد میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آئے تو میدان جہاد میں وہ بار بار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے، وہ ان کے در پہ تھے، یہ سامنے سے ٹل جاتے. جب انہوں نے مسلسل یہ صورت اختیار کی تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا. یہ اور ان کے انفاق بہت سے واقعات صحابہ کرام کے پیش آئے، ان پر آیات مذکورہ نازل ہوئی. مثلا بہت سے حضرات فقہا نے یہی حکم فساق اور فجار یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے اور دین سے عملا منحرف مسلمانوں کا قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی. کام کاج کی ضرورتوں میں اشتراک یا مصاحبت بقدر ضرورت الگ چیز ہے. دل میں دوستی کسی فاسق اور فاجر کی اسی وقت ہوگی جبکہ فسق و فجور کے جراثیم خود اس کے اندر موجود ہوں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل لی فاجر علی یدن، یعنی یا اللہ مجھ سے کسی فاجر آدمی کا احسان، مجھ پر کسی فاجر آدمی کا احسان نہ آنے دیجیے. کیونکہ شریف النفس انسان اپنے محسن کی محبت پر پروان مجبور ہوتا ہے، اس لیے فساق اور فجار کا احسان قبول کرنا جو ذریعہ ان کی محبت پر بنے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، یہاں روح کی تفسیر بعض حضرات نے نور سے کی ہے جو من جانب اللہ مومن کو ملتا ہے اور وہی اس کے عمل صالح کا اور قلب کے سکون اطمینان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور یہ سکون اور اطمینان ہی بڑی قوت ہے. اور بعض حضرات نے روح کی تفسیر قرآن اور دلائل قرآن سے کی ہے، وہی مومن کی اصل طاقت اور قوت ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. آج الحمدللہ ہماری سورۃ المجادلہ مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سورت جو سورۃ الحشر ہے وہ سفر عمرہ سے واپسی پر شروع کریں گے. اللہ تعالی قبول فرمائے. اور اس سورت کے اندر جتنی نصیحتیں خصوصاً کفار اور مشرکین سے دوستی رکھنا، دلی دوستی رکھنا، جو آج کل مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پڑتی جا رہی ہیں، اور ان کے طور طریقے بھی ظاہر ہے انہی کی محبت کی وجہ سے اپنائے جا رہے ہیں. لازم ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے طور طریقے اپناتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور مسلمانوں کو اس مرض سے جو بہت ہی مہلک مرض ہے اس سے ہم سب کو بچائے، اور اس سے نصیحت پکڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور فساق اور فجار کے ساتھ بھی واجبی معاملات کرنے کی توفیق دے، باقی ان سے الگ تھلگ دلی طور پر ان سے بھی الگ تھلگ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی کریم.